نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرین محترم گزشتہ جمعہ میں نے جھاڑ پھونک سے متعلق تعویذ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی کہ اس میں افراط و تفریط درست نہیں. بعض وہ لوگ ہیں جو بالکل اس کے قائل ہی نہیں ہیں اور اس کو مطلقاً حرام سمجھتے ہیں, شرک گردانتے ہیں, اور بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا ہی اس کو بنا لیا ہے. تو ان دونوں سے ہٹ کر ایک راستہ ہے اعتدال کا راستہ, وہی مطلوب بھی ہے. میں نے ایک حدیث بیان کی تھی جس میں چار قسم کے لوگ, یعنی جو چار قسم کے لوگ ان صفات سے موصوف ہوں گے تو وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. ان میں سے ایک قسم جو بیان کی گئی ہے وہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے, اور دوسری قسم وہ بیان کی گئی تھی جو بدشگونی نہیں لیتے, بدفعلی نہیں کرتے, اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو بیماری کا علاج آگ کا داغ لگا کر نہیں کرتے, لوہے کو گرم کر کے اور اس کے ذریعے سے جو علاج نہیں کرتے, اور تیسرے وہ چوتھے وہ لوگ جو صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے. تو اس میں سے جو پہلی قسم تھی جھاڑ پھونک سے متعلق میں نے آپ سے پچھلے جمعے کچھ باتیں عرض کی تھیں اور یہ بات بتلائی تھی کہ نہ تو مطلقاً یہ شرک اور حرام ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے, اور نہ ہی ایسا کوئی مطلوب ہے شریعت میں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. بہت سے علماء, بلکہ بڑے بڑے علماء اکرام ایسے ہیں جن کو ان کاموں سے مناسبت نہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علم میں خدا نہ کرے کوئی کمی ہے, ان کے تقوی میں کوئی کمی ہے, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بعض لوگ تو سمجھتے یہ ہیں کہ شاید مدارس میں یہی کام سکھایا جاتا ہوگا, تعویذ گنڈے, یعنی 16 سال آدمی پڑھ کے نکلتا ہے تو بس جس کو یہ نہیں آتا تو سمجھتے ہیں اس کو کچھ آتا ہی نہیں. تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا نہ تو تقوی سے کوئی تعلق ہے, نہ کوئی بڑے عالم ہونے سے کوئی تعلق ہے, کوئی تعلق نہیں اس کا. یہ تو الفاظ کی تاثیرات ہیں, اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں تاثیر رکھی ہے. ایک جاہل آدمی بھی اگر اس عمل کو کر لے گا تو جو تاثیر ہے وہ اپنا اثر دکھلائیں گے. اس کو یوں سمجھ لیجئے, میں نے گزشتہ جمعہ بھی غالباً کچھ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات جو پیدا کی ہیں تو ہر مخلوق کی طاقت دوسری مخلوق سے ہٹ کر, اللہ نے ایک طاقت شیر کو دی ہے, ایک گھوڑے کو دی ہے, ایک انسان کو دی ہے, تو لازمی بات ہے شیر کی طاقت اور گھوڑے کی طاقت وہ انسان کی طاقت سے زیادہ ہے. اسی طرح ایک کاٹنا سانپ کا ہوتا ہے کہ جس کو کاٹ لے وہ مر جاتا ہے, ایک کاٹنا جو ہے وہ بچھو کا ہوتا ہے کہ مرتا تو نہیں لیکن تڑپتا رہتا ہے اور درد اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور بعض اوقات ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ مر بھی جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنات میں بھی کچھ صفات رکھی ہیں, شیاطین میں بھی رکھی ہیں. جس طرح انسانوں میں کچھ صفات ہیں اس طرح شیاطین میں اور جنات میں بھی ہیں. انسان غائب نہیں ہو سکتا, جنات جو ہیں وہ غائب رہتے ہیں, اللہ نے ان کو اور طاقت اور قوت بھی دی ہوئی ہے. اگر آنے واحد میں وہ چاہیں تو ایک جگہ سے دوسرے مقام پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ طاقت انسان میں نہیں ہے کہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی چاہے امریکہ پہنچ جائے تو ممکن نہیں ہے اس کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض شیاطین کو، جنات کو، ایسی طاقتیں دی ہوئی ہیں کہ وہ چاہیں تو ابھی یہاں پر ہیں ابھی کہیں اور، ناممکن نہیں. تو بعض شیاطین جن میں یہ قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے کان میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم ہمیں خوش کرو. جب ہمیں خوش کرو گے یعنی شیطانی کام کرو گے، تو جو طاقت ہمیں حاصل ہے ہم اس طاقت کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں گے. چنانچہ فلاں جنتر، فلاں منتر اور فلاں جو ہے عمل اپنی زبان سے تم ادا کرو، الفاظ کو ادا کرو، ہماری مدد تمہیں حاصل ہوگی. چنانچہ اس کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے اسی کو جادو کہتے ہیں، وہی سفلی ہے، وہی کالا علم ہے کہ جو شیاطین کی مدد کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے. اب بتائیے اس میں بڑا عالم ہونا تو دور کی بات ہے، صحیح عالم کبھی اس راستے پر قدم بھی نہیں رکھے گا. تو اس لیے اگر کوئی شخص اس قسم کا شعبدہ دکھلاتا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ صاحب کو بہت پہنچا ہوا بزرگ، وہ تو بڑا شیطان ہے. بزرگ تو دور کی بات، تقوی کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے یہاں جہالت کی بنا پر آج روحانی علاج اسی کو سمجھ لیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا صاحب روحانی علاج جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ روحانی علاج کا اس سے کوئی تعلق نہیں. روحانی علاج تو وہ ہے جو اہل اللہ کرتے ہیں، یعنی کسی کے دل میں کبر ہے تو یہ تکبر کا علاج کیا ہوگا، کیسے نکلے گا دل سے تکبر؟ کسی کے دل میں بغض کی بیماری ہے تو یہ بغض کیسے نکلے گی؟ اور اسی طریقے سے دیگر عجب ہے، جاہ پسندی ہے، یہ بیماریاں ہیں جو اصل میں باطن کی بیماریاں کہلاتی ہیں. ان بیماریوں کے علاج کا نام اصل میں روحانی علاج ہے، اور ہم نے اپنی جہالت سے صرف تعویذ گنڈوں کو روحانی علاج سمجھ لیا. یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری. جہاں تک جائز جھاڑ پھونک کا تعلق ہے تو اس میں بھی اصل میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ غلو اس میں بھی مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن بیٹھ کے کوئی جھاڑ پھونک ہی نہیں کیا کرتے تھے کہ جو آگے یہی کام کر رہے ہیں. اگر یہی کام کرنا ہوتا پھر آپ جہاد کو ترک کر دیتے، تبلیغ دین کو چھوڑ دیتے، بس اسی کام میں لگ جاتے رات دن. لیکن آپ نے ایسا کام نہیں کیا کہ مستقل اس کے اندر لگ گئے ہوں، یعنی ثابت تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ نے اس میں غلو کیا ہو یا اس میں منہمک ہو گئے ہوں بالکل اور باقی کاموں کو چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگوں نے جو اسی کو اپنا کام سمجھ لیا ہے کہ بس اس کام کے سوا ہر کام کے لیے ان کو جناب گھر میں کوئی چیز جو ہے وہ آ گئی ہے تو تعویذ چاہیے، بچہ نہیں پڑھ رہا تو تعویذ چاہیے، نوکری نہیں مل رہی تو تعویذ چاہیے، دکانداری ذرا مندی چل رہی ہے تو تعویذ چاہیے، تیزی کے لیے کوئی تعویذ چاہیے، اور جناب ترقی کے لیے تعویذ چاہیے، اور مختلف تعویذ انہوں نے بنا رکھے ہیں. ہر کام کا ایک الگ تعویذ ہے جناب. اب اللہ تعالیٰ پر تو اعتماد اور بھروسہ ختم، سارا تعویذ پر بھروسہ اور اعتماد ہے کہ بس یہ تعویذ گلے میں ڈال لیا، اب تو جناب وہ بات گرد کی جو بلائیں ہیں وہ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، اس میں نہ جانے کیا کچھ. اس لیے اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ تعویذ کچھ شرائط سے جائز. ان میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو. یعنی جو تعویذ آدمی پہن رہا ہے، گلے میں ڈال رہا ہے، تو اس میں کلمات وہ ہوں جو اللہ اور رسول نے بتلائے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، غیر اللہ سے مدد نہ لی گئی ہو اس میں. اور اسی طرح سے ان کے معنی بھی معلوم ہو. دوسری شرط یہ کہ معلوم ہو معنی معلوم ہو کہ بھائی جو لکھا ہوا ہے اس کے کیا مطلب ہے. چنانچہ اگر ایسا کلام ہو جو سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر ایسے صورت میں اس تعویذ کو استعمال کرنا، پہننا جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ شرکیہ کلام پر مبنی ہو، ہمیں تو اس کے معنی نہیں پتا. جب نہیں پتا تو ایسے تعویذ کو گلے میں ڈالنا بھی جائز نہیں. صرف ایک رقیہ ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی چیز، کوئی زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے تو ہمارے یہاں ایک عمل ہے، ہم وہ الفاظ کہتے ہیں اور دم کرتے ہیں تو اس سے اس کا اثر جو زہر ہے ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان الفاظ کو ادا کیا، اور وہ الفاظ ایسے تھے کہ جو عربی زبان کے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، منع نہیں فرمایا اس سے. تو صرف غالباً شجیت اور اسی طرح ملجت بحرین پتا اس طرح کا کوئی لفظ ہے، تو یہ الفاظ سے جو انہوں نے کہا کہ ہم اگر یہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو اس سے زہریلا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا. صحیح حدیث میں ہے یہ. تو ایک یہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا گیا اور آپ نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی. لیکن یہ کہ ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی ایسا کلام جو ہماری سمجھ میں نہ آتا ہو، پڑھنے کے لیے کوئی دے تب، اور لکھ کر گلے میں لٹکائے تب، دونوں طرح صحیح دے. اب جہاں تک تعویذ کا تعلق ہے، مسنون تعویذ کیا ہے، تو اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی لکھ کر یا گلے میں لٹکانے کے لیے تعویذ نہیں دیا زندگی میں کبھی. البتہ صحابہ کرام سے ثابت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جھاڑنا یا دم کرنا، یہ آپ نے کیا، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا اور اس کچھ مثالیں بھی میں نے دی تھی. چنانچہ ایک اور مثال اس سلسلے میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کلمات سکھلائے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. تو یہ کلمات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلائے کہ کسی بھی قسم کے جادو کے توڑ کے لیے ان الفاظ کا ورد اور ان کو پڑھتے رہنا انشاءاللہ مفید. تو یہ کلمات پڑھ کر دم بھی کر دیا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری جو بڑی اولاد ہے، میں نے ان کو تو یہ کلمات یاد کرا دیے، لہذا ان کو میں نے کہہ دیا کہ ان کلمات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو. اور جہاں تک چھوٹی اولاد ہے تو وہ چونکہ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے ان کے گلے میں نے لکھ کر لٹکا دیا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ مطلقاً ناجائز اور حرام نہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. اگر اس قسم کے کلمات ہوں جو اللہ اور رسول سے ثابت ہوں، تو ان کلمات کو گلے میں لٹکانا، ہاتھ میں باندھنا، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کلمات کو اگر کسی تشتری پلیٹ وغیرہ میں لکھ کر ولادت کی سہولت کی غرض سے اگر حاملہ عورت کو پلا دیا جائے جب قریب وقت ہو، تو انشاءاللہ اس سے سہولت بھی ہو جاتی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے انشاءاللہ کام ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت کرنے والے تو وہ ہیں. جن تعویذوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں کہ تمائم شرک، کہ تعویذ شرک ہے، لوگوں نے اصل میں اس کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھا نہیں، ظاہری الفاظ سے انہوں نے اس کو ناجائز و حرام کہہ دیا کہ جناب حدیث میں آیا کہ تمائم شرک ہے. اصل میں تمائم تمیمہ کی جمع ہے، اور اس لفظ کا صحیح معنی اردو زبان میں نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے اس کے صحیح معنی اردو زبان میں ہیں ہی نہیں، اس لیے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا تعویذ سے، جو کہ غلط ہے. اب تمائم کہتے کس کو ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ تمیمہ یا تمائم کہتے تھے اصل میں سیب کی ان کوڑیوں کو جو پرو کر گلے میں لٹکائی جاتی تھی. تو زمانہ جاہلیت میں سیب میں دھاگا ڈال دیا کرتے تھے، ان میں پرو کر اور گلے میں ڈالتے تھے کچھ منتر وغیرہ پڑھ کے. تو چونکہ اس میں کلام شرکیہ پڑھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ تمائم شرک، یہ جو اس طرح سیب کی جو کوڑیاں ڈالی جاتی ہیں گلے میں، یہ شرک ہیں، ناجائز. اصل تو آپ نے اس کی ممانعت فرمائی، اب بھائی لوگ جو ہے وہ لے کے دوڑ پڑے کہ بھائی تعویذ شرک ہے، اس کا ترجمہ تعویذ سے کر دیا. تو اس لیے نہ تو سارے تعویذ ناجائز و شرک ہیں، اور نہ ہی سارے کے سارے تعویذ درست ہیں. اس میں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ انہماک درست نہیں ہے، جو باتیں ثابت ہیں ان کاموں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کر اپنے چہرے پر سر پر پورے وجود پر دم کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعائیں بھی سکھلائی ہیں اور کہا کہ اس دعا پڑھا کرو اور پڑھ کر تھوڑا سا دم کر دیا کرو اس طرح سے کہ تھوک تھوڑا سا سامنے والے پر آ جائے، تھو کر کے جس طرح تھتکارتے ہیں اس طرح سے، یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے ایک چھڑاک تھوک پھینک دے اس پہ پھر تو مارے گا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ معمولی سا ایک دو ذرہ جو ہے وہ سامنے والے کے اس منہ پر یا جسم پر آ جائے بس کافی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اعمال ثابت ہیں۔ اب مطلقاً اس کو ناجائز اور حرام کہنا تو ہمارے ہاں عام طور پر یہ معاملہ ہے کہ بس افراط اور تفریط مبتلا ہیں، یا بالکل حرام اور ناجائز کہہ دیں گے بعض لوگ تو ایسا کام کریں گے، اور بعض لوگ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس سارا کام یہی ہے، اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے دم کرنا ہے، یعنی سنت سے جو ثابت ہے وہ دم کرنا ہے۔ جہاں تک لکھنے لکھانے کا تعلق ہے تو جو بچے ایسے ہوں جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو ان کے گلے میں اگر لٹکا دیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں، یا اسی طریقے سے پانی وغیرہ دم کر کے دے دیں، اگر اس میں مثلا سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ ہر مرض سے شفا ہے، اگر موت نہ ہو اس مرض میں تو انشاءاللہ اس سورہ فاتحہ کا پڑھ دینا یہ شفا ہے۔ تو اس اعتقاد کے ساتھ اگر کوئی پڑھ دے کہ بھائی یہ سورہ شفا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو شفا عطا فرما دیں۔ باقی وہ جو جنتر منتر جن کو آپ نے شرک اور حرام قرار دیا تھا اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، وہ لوگ مؤثر بالذات سمجھتے تھے ان الفاظ کو، یعنی جو الفاظ وہ دم کرتے تھے یا جھاڑ پھونک کرتے تھے سمجھتے تھے کہ ہم یہ ان الفاظ میں اتنا اثر ہے کہ یہ پڑھتے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم ان الفاظ کو پڑھ کر دم کر دیں گے جو اللہ اور رسول نے ہمیں بتلائے ہیں، اب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو شفا ہوگی، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ پڑھتے فوراً شفا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہو جائے گی، بھائی ایسا ہی ہے۔ اس کا معاملہ جیسے کہ ہم دوائی پیتے، اب دوائی جو ہے وہ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو ہر دوا سے شفا تو نہیں ہو جاتی، بعض اوقات ایک ڈاکٹر بدلتے ہیں، دوسرا بدلتے ہیں، تیسرا بدلتے ہیں، اور کہیں جا کر مختصر چھوٹی سی دوائی، معمولی سی قیمت کی دوائی وہ اثر پذیر ہو جاتی ہے، اثر انداز ہو جاتی، اور بعض اوقات جو ہے وہ سینکڑوں روپے کی دوائیاں بیکار چلی جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو شفا ہوگی، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا بھی ہے کہ اللہ نے مرض بھی اتارا ہے اور دوا بھی اتاری ہے، جب دوا مرض کے مطابق ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دوا کرو، علاج کرو، علاج کرنا سنت، لیکن یہ کہ آپ جو علاج کر رہے ہو اس کو یہ سمجھنا کہ جناب یہ ضرور اس سے شفا ہو جائے گی، یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں، بس اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو شفا ہوگی۔ یہی معاملہ جو ہے وہ کلمات کا بھی ہے کہ اس کو آدمی مؤثر بالذات نہ سمجھے بلکہ ایک ذریعہ سمجھے کہ بھائی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں تاثیر ہے، اس لیے میں اس کلمے کو پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما دے۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین جو گزرے ہیں ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ تعویذ وغیرہ اس قسم کے عملیات سے وہ دور رہتے تھے۔ حضرت مولانا شیخ احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے تعویذ دے دو، انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو تعویذ نہیں آتا، کہا کہ مجھے تو دے ہی دو، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے جب آتا ہی نہیں تو میں کیا دے دوں تمہیں، کہا کہ بس کچھ لکھ کے دے دو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اب میں نے اس میں یہ لکھ دیا کہ بھائی اے اللہ یہ مانتا نہیں، میں جانتا نہیں، آپ اپنے فضل سے کام کر دیجئے، میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، مجبور کر رہا ہے کہ لکھ کے دو، تو آپ اپنے فضل سے کام کر دیجئے۔ اللہ کی شان ہے وہ یہ لے کے چلا گیا، اللہ نے اس کا کام ہی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہیں گے تو ناممکن نہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی آتا تھا وہ ایک مختصر سا جملہ لکھ دیا کرتے تھے، الہی اگر منظور داری حاجت اشبرا دی، اے اللہ اگر تجھے منظور ہو تو اس کا کام کر دے، اس کی حاجت پوری کر دے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کام، اس نے اللہ کی سپردی کیا ہے نا اس کام کو، اس میں تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کر بھی دیا کرتے تھے۔ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے افیم کی دکان کھولی ہے، آپ دعا کر دو کہ افیم جو ہے وہ میری بکا کرے، دکان پر لوگ آئیں مجھ سے خریدیں۔ فرمایا کہ بھائی تم مجھ سے ایسی دعا کرا رہے ہو، یہ تو صحیح نہیں۔ کہا کہ نہیں بس آپ دعا کر دیں۔ کچھ تعویذ لکھ کے دے دیں. فرمایا بہت مجبور کیا تو ایک کاغذ لے کر اس پر کچھ لکھا اور کہا کہ اچھی بات ہے بند کر کے کہا کہ یہ دکان پہ لٹکا دو. اب وہاں پر جناب رش لگنا شروع ہو گیا, لوگوں نے کہا کہ آپ نے افیم بیچنے کے لیے جناب تعویذ دے دیا اور اس کی جو ہے وہ دکان تو چمک گئی خوب. کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس نے مجھے مجبور کیا, میں نے کیا لکھا ہے جا کے لے آؤ تعویذ, اس میں دیکھو لکھا ہوا کیا ہے. اب تعویذ لایا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یا اللہ جس نے افیم کھانی ہے وہ تو کھائے گا, ادھر ادھر سے لیتے ہیں تو یہاں سے لے لیا کریں, جس نے کھانی ہے وہ تو کھائے گا اور ادھر ادھر سے لے گا وہ, تو بجائے ادھر ادھر کے لینے سے اس سے لے لیا کرے آ کے, اس کے سوا اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا. تو بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ ہوگا. تو بزرگان دین کا معاملہ یہی تھا. اب بعض لوگ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ان کا کام یہی ہے, ایک شخص تھانوی کے پاس آیا رحمت اللہ علیہ اور آ کر کہنے لگا کہ ایک تعویذ دے دیجئے بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد صالح عطا فرما دے. حضرت دے دیا, سال گزر گیا, دو سال گزر گیا, اس کے بعد پھر آیا کہ حضرت تعویذ لے گیا تھا تو کوئی اولاد تو نہیں ہوئی. حضرت کے دل پہ فوراً ایک بات آئی, کہا کہ تو نے شادی بھی کی کہ نہیں؟ کہا تھا شادی کرتا تھا پھر تعویذ کی کیا ضرورت تھی. تو بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ تعویذ سے بچے ہی پیدا ہو جائیں گے. تو خوب سمجھ لو بھائی کہ تعویذ وہیں پر مؤثر ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, مؤثر بذات اللہ کی ذات ہے. ان کلمات میں بھی اللہ ہی نے تاثیر رکھی ہے. اب جیسا کہ ہمیں حکم ہے کہ رات کو سو, آیت الکرسی پڑھ کے سو, اللہ حفاظت فرمائیں گے, تو آیت الکرسی پڑھی ہے ہم نے, حفاظت کیسے ہو رہی؟ ہمارا یقین اعتماد ہے کہ انشاءاللہ جب یہ الفاظ ادا کریں گے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. دعا کا طریقہ بتا دیا, اصل تو اصل ان چیزوں سے رجوع الی اللہ ہے, اصل اللہ کی طرف رجوع کرو. اور یہ بات سمجھ لیں کہ اصل جو چیز ہے جیسا کہ میں نے کہا سنت, اگر کوئی عمل ہے تو وہ دم کرنا ہے, کسی کو آ جائے اس پہ دم کر دو بس. تعویذ دوسرے درجے کی چیز ہے, اس میں بھی اگر ناجائز نہ ہو تو تعویذ کیا جا سکتا ہے. اور اصل بذات جو چیز ہے وہ ہے دعا. تعویذ سے بھی بڑھ کر, دم سے بھی بڑھ کر اگر کوئی کام کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرو, اللہ کے سامنے پیش کرو, اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے یہ کام کرا دیجئے, میں مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا آپ ہی کرائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے مانگو خوب رو کے گڑ گڑا کے, ہوگا وہ بھی تب جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ کام ہو جائے گا. تو اصل یہ, اب آپ دیکھیے تعویذ کوئی گلے میں لٹکا لے تو اس کا لٹکانا کوئی ثواب نہیں, نہ لکھ کے دینے والے کے لیے کوئی ثواب ہے, نہ جو لکھ کے لگا رہا اس پر کوئی ثواب, اس لیے کہ عبادت تھوڑی ہے. ثواب تو عبادت میں ملا کرتا ہے, اگر کوئی گلے میں تعویذ لٹکا لے تو اس پر کوئی ثواب تھوڑی, اس لیے اسی اجرت لینا اور دینا دونوں جائز. تو جہاں تک دعا کا تعلق ہے, دعا عبادت, حضور نے فرمایا دعا هو العبادہ, دعا جو ہے وہ عبادت ہے. اگر آپ دو رکعت پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں گے, اگر آپ کا کام ہو گیا تو ثواب بھی مل گیا کہ دعا بھی کیا آپ نے اور کام بھی ہو گیا, اور بالفرض نہیں ہوا تو ثواب کہیں نہیں گیا, ثواب تو حاصل ہو گیا. تو ایک یقینی چیز کو چھوڑ کر ادھر ادھر محمل چیزوں کی طرف جانا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے جب کوئی معاملہ سامنے آ جائے فوراً اللہ رب العزت کے حضور دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو, جب اوقات مکروہ نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھ دو, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کام بن جائے گا. بالفرض اگر ہمیں کام بنتا نظر نہ بھی آیا تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل ہو گیا, تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے. تو دعا ایسی چیز ہے کہ ہر وقت, ایک تو اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی کے پاس آنا جانا بہت رکھتا ہو, آتے جاتے سلام کرتا ہو, اس کی خیر خیریت پوچھتا ہو, اور دن میں مثلا پانچ نمازیں, پانچوں نماز میں ملنا ملانا کرتا ہو, تو آہستہ آہستہ اس آدمی سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی بڑی محبت کرتا ہے. تو اللہ رب العزت سے اگر بار بار ہم دعا کریں گے تو کیا اس سے تعلق پیدا نہیں ہوگا؟ یہ دعا اللہ تعالی سے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے, اس سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. وہ معاملہ نہیں ہے جو لطیفے کی شکل میں, ایک اتفاق سے میں نے کل پرسوں ایک لطیفہ پڑھا کہ میدان جنگ میں ایک فوجی کے ساتھ, ایک افسر کے ساتھ ایک فوجی جوان لگا رہا مستقل, اور جناب پوری جنگ ختم ہو گئی لیکن اس جوان نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا, وہ بالکل اس کے پیچھے پیچھے لگا رہا. جب جنگ ختم ہوئی تو اس افسر نے کہا بھائی تم تو بہت اچھا آدمی ہے، یہ بڑا وفادار آدمی ہے، اس نے کسی موقع پر ہم کو اکیلا نہیں چھوڑا. تو اس نے کہا میری اما نے مجھے چلتے میں نصیحت یہ کی تھی کہ افسر کے ساتھ لگے رہنا، یہ کم مرتے ہیں. تو یہاں وہ معاملہ نہیں ہے. تو وہاں اس نے یہ معاملہ بہرحال ایک لطیفے کی شکل میں اتفاق سے کل پرسوں پڑا، اس وقت ذہن میں آ گیا، میں نے سنا بھی دیا آپ کو اس لیے کہ اگر کوئی یہاں پر ساتھ لگتا ہے یہ اللہ کے لیے، یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ موت اور زندگی کا کوئی معاملہ ہو، بلکہ یہاں پر ملنا ملانا اگر کوئی کسی سے کرتا ہے اور اللہ کے لیے کرے تو بلا شبہ باعث اجر و ثواب بھی ہے، لیکن ساتھ میں ازدیاد محبت کا سبب بھی ہے کہ محبت زیادہ ہوتی ہے اس. لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسرا تنگ آ جائے. بعض اوقات بعض لوگ بالکل چپکشا ہوتے ہیں تو وہ بھی مناسب نہیں. ایسا نہ کرے کہ آدمی اس کا نہ آرام کا وقت دیکھ رہا ہے نہ کھانے کا وقت دیکھ رہا ہے، بس ہر وقت وہ جہاں نظر آیا پتہ چلا پہنچ گیا. تو منکر نکیر بھی نہ بنے، بلکہ اس کا معاملہ ایسا ہو کہ اس کی اصل میں محبت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم محبوب کی راحت کو دیکھیں، اس کی راحت کس میں ہے. اگر ملنے سے اسے خوشی ہوتی ہے تو ملتے رہو، اور ایسے اوقات میں ملو کہ جس سے مل کر انہیں تکلیف نہ ہو، اور ایسا کام مت کرو جس سے تکلیف ہو. اگر کوئی شخص کسی سے محبت رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ عقیدت اور محبت اس کے لیے تکلیف کا سبب ہے تو بجائے اس سے فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا. اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پھر آدمی، بہرحال اللہ رب العزت کی ذات تو ان تمام مثالوں سے پاک ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی زیادہ ملے تو ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اس سے تو جتنا تعلق آدمی قوی کرے گا، جتنا اس کو پکارے گا، جتنا اس کو یاد کرے گا، وہاں سے بھی ویسا ہی جواب آئے گا، اس سے بڑھ کر آئے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہم لوگوں سے ہٹ کر ہے، ہم انسانوں سے، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تو کبھی پل میں کچھ ہے پل میں کچھ، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ نہ کسی کے غصہ دلانے سے غصے میں آتے، اور نہ ان کو کوئی گالی بکے تو وہ فوراً سزا دیتے. بہت سارے لوگ ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. اس کے قرآن مجید کے ساتھ جو سلوک لوگ کرتے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں، دین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں، مساجد کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں، اہل اللہ کے ساتھ جو لوگ سلوک کرتے ہیں وہ بھی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ غصے میں نہیں آتے ان چیزوں سے، وہ بڑے حلیم ہیں، بردبار ہیں. اگر اللہ تعالیٰ غصہ دلانے سے غصے میں آ جائیں تو پھر کوئی شخص باقی نہ رہے دنیا میں، لیکن اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے. حتیٰ کہ زمانے جہالت میں بیت اللہ کے پردوں میں لوگوں نے بدکاریاں کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان سے ستاری اور غفاری ہی کے معاملے فرمائے. الا یہ کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت لوگوں کی عبرت کے لیے دکھلا بھی دیتے ہیں بعض باتوں کو تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، جیسا کہ اساف اور نائلہ، یہ ایک مرد اور ایک عورت سے جنہوں نے بیت اللہ کے پردے میں بدکاری کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا. بعض لوگوں نے ایک کو صفا پر رکھ دیا، ایک کو مروہ پر رکھ دیا تھا، اس لیے کہ تاکہ عبرت ہو کہ دیکھو یہ فلاں فلاں تھے لیکن اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا. تو جب تک جو لوگ ان کو جانتے تھے اس وقت تک تو عبرت پکڑتے رہے، لیکن بعد میں جب جاننے والوں کا انتقال ہو گیا لوگوں نے انہیں کو خدا بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دیکھا لیکن اللہ نے سزا نہیں دی. بس کبھی کبھی اللہ رب العزت پکڑ فرماتے ہیں، لیکن اس میں بھی جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو اس کی پکڑ بہت زبردست ہے، وہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے اور جیسے چاہے سزا دے سکتا ہے، ایک لہر بھی اس کی ہم برداشت نہیں کر سکتے. سمندر کی ایک لہر جو ہے وہ پورے انسانوں کو ڈبونے کے لیے کافی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو نسخے بزرگان دین بتلاتے ہیں ان پر عمل کرتے رہیے. اور جو باتیں میں نے بتلائی ہیں اصل میں مقصود ان کا یہی ہے کہ ہم افراط و تفریط کا راستہ چھوڑ کر اعتدال کا راستہ اختیار کریں، اور شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے جو بہترین باتیں ہمیں بتلائی ہیں، سکھلائی ہیں ہمارے ہی نفع کے لیے، ان باتوں کو اختیار کریں، اور ہر معاملے کے اندر افراط و تفریط کو چھوڑیں. بہت افراط و تفریط کا مطلب یہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے مثال کے طور پر، کہ بعض لوگ نبیوں کو ماننے پہ آتے ہیں تو ایسا مانتے ہیں کہ انہیں خدا بنا دیتے ہیں، یہ زیادتی کی چیز ہے. یہ ایسا نہ کرو، نبی کو نبی ہی رہنے دو، ولی کو ولی رہنے دو، ولی کو نبی کا درجہ مت دو اور نبی کو خدا کا درجہ مت دو. جو اللہ کا ولی ہے، دوست ہے، اس کے کوئی سینگ تو ہوتے نہیں، صرف ہم اسی طور پہ پہچان سکتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اسی کے مطابق ہم کہیں گے ہاں بھائی اچھے آدمی نیک آدمی اچھا گمان رکھے، لیکن ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ قسم مت کھاؤ کسی کے تقدس کے بارے میں کہ بھائی اس کے میں اس کی جو ہے وہ پاکی اسی پر میں قسم کھا سکتا ہوں، ایسا مت کرو، بلکہ اگر کوئی شخص پوچھ لے تو اتنا کہنا جائز ہے اور اتنا کہنا چاہیے کہ بھائی میرے گمان میں اچھے آدمی، ہمارے گمان کے مطابق نیک آدمی، بس اتنا کافی، باقی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ اللہ کے ساتھ، بعض باتیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو راضی رکھتے ہیں اور ہماری پردہ پوشیاں فرماتے ہیں، پردہ دری نہیں فرماتے، یہ ان کا خاص کرم ہے، احسان ہے، ورنہ اگر ہماری پردہ دری ہونے لگے تو ہم اس لائق نہیں ہیں کہ یہاں پر اکٹھے بیٹھ سکیں، یہ اس کا احسان اور کرم کا معاملہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ رحم و کرم کا معاملہ فرما کر ہمارے جو ہے گناہوں پر پردہ پوشی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح دنیا میں ہماری پردہ پوشی فرمائی ہے، کل قیامت کے دن جہاں ساری امتیں جمع ہوں گی اور سب انبیاء موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری وہاں بھی پردہ پوشی فرمائے. اللہ نے جس طرح ہمیں یہاں پر ذلتوں سے بچایا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں سے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اے اللہ کسی کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رزق حلال عطا فرما، وہ ساتھ سے عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں انہیں معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہمارے بھائی ناصر صاحب ہیں، ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، آئی سی یو میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالی صحت عطا فرما دیں اور مکمل شفا عطا فرما دیں. اس کے علاوہ اور ہمارے جو بھی عزیز رشتہ دار دوست احباب اور جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کسی کا عزیز کوئی بھی یا دوست احباب میں سے جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.